أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تین رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں سورہ حدید کے، اور اس میں جو آخر میں آیت نمبر 25 جس کا کلائمیکس ہے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد ان کے ساتھ کتابیں بھیجا جانا، ان کے ساتھ میزان کا نازل فرمانا، وہ اس لیے تھا کہ تاکہ عدل و قسط پر مبنی وہ نظام قائم ہو، اس میزان کو نصب کیا جائے، اس کو اسٹیبلش کیا جائے. اور پھر یہ امتحان ہے اللہ کے وفاداروں کا، اہل ایمان کا، کہ وہ اس میزان کی تنصیب میں کیا رول پلے کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے جو باطن نظام ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہ محنت کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا. اس میں پھر جہاد و قتال کے مراحل آتے ہیں. انزلنا الحدید، باطل نظام اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وہاں پہ مفادات ہوتے ہیں لوگوں کے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنے تحفظ کرتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں، اور پھر وہ دین حق کے رستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، اور بالآخر انہیں پھر وہاں سے جڑ سے اکھاڑنا پڑتا ہے، فوجات کی قوت کو استعمال کرنا پڑتا ہے. حاصل یہ ہے ساری جو بھی ہم نے خاص طور پر جو آخری رکوع پڑھا ہے حصہ، کہ منزل بناؤ آخرت کو، مقصود ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ کی بخشش اور پھر اللہ کے انعامات جنت کی صورت میں ملیں گے. اس کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، دنیا کا تو کچھ اس کو آپ اس کے مقابلے میں رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی حیثیت نہیں. تو جو کوشش کرنی ہے اس کے لیے مقدم رکھو آخرت کو، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے دین اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری ثابت کرو اپنے عمل سے. اگر دین مغلوب ہے تو اس کو غالب کرنے کی کوشش کرو، جدوجہد کرو، اس میزان کو نصب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ. لیکن اس کو معاش سے کسی نے روکا نہیں، اپنا معاش آخرت سامنے ہوگی تو انسان حلال پر قناعت کرے گا. دنیا میں چاہے میں پیچھے رہ جاؤں، یہاں پر جو ہے وہ حلال رزق اگر اس کے اندر وسعت نہیں ہے، ایک انسان کی آمدنی کے ذرائع بڑے محدود ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں تو پھر اسٹیٹس اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس نقصان کو گوارا کرے اگر نظر آخرت پر ہے. تو یہ ہے کہ اس میں پھر اسلام کے احکامات، اللہ کی جو شریعت ہے، حلال حرام، اس کی پابندی رکھتے ہوئے آخرت کو جو ہے مقدم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخرت کی خاطر اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہو تو اسے برداشت کرے. اور اس میں تسلی دے دی ہے کہ جو کچھ تکلیف آنی ہے، جو کچھ بیتنا ہے، وہ اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم اپنے حلال پر اتفاق کرو، اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرو پازیٹیولی، اور پھر وقت پڑے تو پھر باطل کی سرکوبی کے لیے فولاد کی قوت کو ہاتھ میں لے کر آؤ میدان میں، سر پہ کفن باندھ کر. اور یہی ہے سب میں جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہے انسانوں کی، اور خاص طور پر اہل ایمان کی آزمائش یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبہ و اقامت کے لیے یہ رسک لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے یا نہیں کرتے. یہ ہے مسلمانوں سے خطاب کا اصل حاصل. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یعنی انہیں رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ہم نے ان کی اولاد ہی میں رکھ دی پھر نبوت بھی اور کتاب بھی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے باہر نہیں گئی نبوت اور کتاب. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں تو ان کے بعد انہی کی نسل میں ہے یہ نبوت کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ، اللہ نے طے کر لیا اس کو، جو ہے وہ محدود کر دیا ہے انہی کی نسل تک. فمنہم مہتد، تو یہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر ہیں، وكثير منهم فاسقون اور بڑی تعداد ان میں سے نافرمانوں کی ہے سرکشوں کی. ثم قفلنا على اثارهم برسلنا اور پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجے اپنے اور رسول. وقفینا بعیسى ابن مریم اور پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے آخری رسول وہ تھے, یعنی سیکنڈ لاسٹ وہ ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انجیل عطا کی تھی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی مسیح علیہ السلام کی, ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رافت پیدا کر دی. ورہبانیت ابتدعوها اور جو رہبانیت ہے انہوں نے خود ایجاد کی ہے. یہ جو ترک دنیا ہے, رہبانیت کیا ہے اصل میں؟ دنیا کا ترک, اور خانقاہوں میں جا کر جو ہے گوشہ نشین ہو جانا, شادی بھی نہ کرنا, کاروبار دنیاوی سے بھی لا تعلق, بس اللہ سے دور لگانا ہے دنیا سے کٹ کر, یہ رہبانیت ہے. فرمایا ابتدعوها انہوں نے خود اس کی, یہ بدعت جو ہے وہ انہیں کی ہے, اس کی ابتدا انہوں نے کی ہے, ہم نے فرض نہیں کی تھی. ما کتبناها علیہم ہم نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی. اور یہی سے پہچان لیجئے کہ بدعت کسے کہتے ہیں. جو چیز دین کا کام سمجھ کے کی جائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو, آپ سے اور دور صحابہ سے, اس دور میں وہ چیز نہ ہو اور اب وہ دین کے نام پر کی جائے, ثواب کے لیے کوئی کام کیا جائے, وہ بدعت ہے. چنانچہ ان کی بدعت تھی عیسائیوں کی کہ انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی. حضرت عیسیٰ نے تو اس کی تعلیم نہیں دی تھی, انجیل کی تو تعلیم یہ نہیں تھی, تورات کی تو تعلیم یہ نہیں تھی, ان کے لیے تورات کی شریعت ہی جو ہے وہی نافذ العمل تھی. لیکن انہوں نے خود سوچا کہ زیادہ نیکی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے لو لگی رہے, اور یہ شادی بھی اس کے رستے کی رکاوٹ بنتی ہے, اور گھرداری اور کاروبار اور بزنس جو ہے وہ بھی رکاوٹ بنتا ہے. بالکل دنیا سے کٹ کر جنگلوں میں یا خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ اور اللہ سے لو لگاؤ. آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے, بڑا نیکی کا کام ہے, ہونا چاہیے اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں تو بہت اونچا نیکی کا کام ہے یہ تو, کہ اللہ کی خاطر اللہ سے لو لگانے کے لیے ایک شخص جو ہے وہ کٹ گیا, اس سے اپنی فیملی سے بھی, گھر بار سے بھی, کاروبار دنیاوی سے بھی. لیکن یہ گمراہی تھی, اس لیے کہ رسول کی تعلیم کے مطابق نہیں تھی. تو ایک تداڑ ہوا میں کتبنا علیہم, انہوں نے خود اس کو, یہ بدعت انہیں کی اپنی ہے بعد میں آنے والوں کی, ہم نے یہ چیز ان پر نہیں لکھی تھی. الا ابتغاء رضوان اللہ ہاں, جو ان کی نیت تھی وہ اللہ کو راضی کرنا ہی تھا. نیت یہی تھی جو شروع میں جن لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے یہ رہبانیت کا نظام, وہ واقعتا مخلص تھے اور انہوں نے اپنے طور پر یہ رستہ نکالا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. فما رعوها حق رعایتها تو پھر وہ اس کا نبھا نہیں سکے اسے جیسے کہ اس کے نبھانے کا حق تھا. یہ خلاف دین, خلاف فطرت ایک راستہ انہوں نے شروع کیا, اس کو نبھایا جا ہی نہیں سکتا. تو اس لیے وہ دینداری کے پردے میں بدترین پھر دنیا داری اور حوث پرستی جو ہے وہاں پر وجود میں آئی, انہی خانقاہوں میں جہاں پر غیر شادی شدہ راہب اور غیر شادی شدہ راہبائیں رہتی تھیں. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ تو حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں سے جو واقعی سچے اہل ایمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر سے نوازا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد فاسقوں پر, نافرمانوں پر مشتمل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یؤتکم کفلین من رحمتی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دو حصے عطا فرمائے گا. اس آیت میں بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد اہل کتاب ہے, کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تو تھے. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اب اس رسول پر ایمان لے آؤ. کثر تو یہی رہ گئی نا. خاص طور پر اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں, وہ انجیل تک کو تو مانتے ہیں, تورات کو اور انجیل اور حضرت عیسیٰ سمیت پچھلے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور قرآن کو نہیں مانتے. تو ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دو حصے عطا کرے, یہ دگنا اجر ہے. سورہ قصص میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اہل کتاب سے کہا گیا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر وہاں دے گا, یوتکم مرتین، اللہ تعالیٰ دو مرتبہ تمہیں اجر سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے وہ نور مہیا کر دے گا جس میں جس کو لے کر تم چل سکو گے، یعنی وہ آخرت کے مراحل طے کر سکو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، یہ نہ سمجھے کہ اب آخری نبی جو آئے ہیں وہ چونکہ آگئے بنو اسماعیل میں سے، تو اب ہم تو ہر خیر سے محروم ہو گئے، اللہ کا خیر سارا کا سارا مل گیا ان کو. تم اگر اس رسول پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر دے گا، وہ خیر کے دروازے تو تمہارے لیے اپنے کھلے ہوئے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، فضل تو کل کا کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا. سورۃ المجادلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، سن لی ہے اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے مسئلے میں. وتشتكي الى الله، وہ شکوہ کر رہی تھی اللہ سے. واللہ يسمع تحاوركما، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی جو گفتگو تھی اور جو بحث تھی اس کو وہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک خاص واقعہ بھی ہے. ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام ہے، اور ان کے شوہر کا نام اوس بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، انصاری ہیں. وہ شوہر جو اپنی بیوی کے بارے میں ایک کہہ بیٹھا کسی وقت کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ. کسی کو اپنی ماں، بیوی کو اپنی ماں کہنا جو ہے عربوں کے نزدیک اس معاشرے میں پھر وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. کسی عورت کو اپنی ماں یا اس کی کوئی اس کے عضو کے ساتھ قرار دے دینا. تو جب یہ معاملہ ہوا، اس سے پہلے کوئی ایسی سچویشن سامنے نہیں آئی تھی، تو وہ عورت آئی حضرت ثعلبہ، خولہ بن ثعلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو آپ میری رہنمائی فرمائیں، اب کیا دین کا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہی ہے جو اس سے پہلے چل رہا ہے، ابھی تک تو کوئی اللہ نے اس کے بارے میں کوئی صراحتاً کوئی حکم نازل نہیں کیا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ پھر وہ شوہر جو ہے اس کے لیے اب تم ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب تو مستقل علیحدگی ہو جائے گی. تو وہ کافی چیخی چلائی کہ یہ تو انصاف نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو ہے گھر تباہ ہو جائے گا، اور یہ اس نے ایک جملہ ہی کہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ، اگرچہ شکوے کا انداز تھا اس کا اللہ کے ساتھ بھی تھا، لیکن چونکہ وہ واقعتاً ایک اس وقت اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور اندر سے دکھی تھی، تو اللہ نے اس دکھی دل کی فریاد سنی اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور جس میں پھر اس سلسلے میں تفصیلی احکامات آ گئے. فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اس کو کہتے ہیں ظہار. ظہار شریعت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، یہ ظہار ہے. تو الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کر بیٹھے ہیں، انہیں اپنی ماں کے مثل قرار دے بیٹھے ہیں. ما ہن امہاتہم، اس سے وہ بیویاں مائیں نہیں بن جایا کرتی. ان امہاتہم من اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یقیناً یہ لوگ جو زبان سے یہ بات انہوں نے کی ہے، اپنی بیوی کو قرار دیا ماں کے مثل، تو یہ ناپسندیدہ بات ہے، مکروہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے، اور یہ جھوٹی بات ہے، غلط بیانی بھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے، بخشنے والا. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اب اگلی آیت میں اب اس کا کفارہ بیان ہو رہا ہے. جو شخص یہ کر دے، ایسا کر بیٹھے، ایسی بات کہہ دے زبان سے، تو بیوی حرام تو نہیں ہوئی، لیکن اب اس سے اسے ایک کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ایک سزا جو ہے اس کی وہ ہے اللہ کی طرف سے طے۔ ایسی غیر محتاط غیر ذمہ دارانہ بات زبان سے نکلی کیوں؟ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں سے بیویوں سے ظہار کر بیٹھے، اور ثم یعودون لما قالوا، اور پھر اعادہ کرنا چاہیں اس چیز کا جس کو انہوں نے کہا ہے، یعنی وہ واپس لوٹنا چاہیں، مراجعت کرنا چاہیں بیوی کی طرف، فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا، تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ چیز ہے مسلمانوں کو جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جسے یہ میسر نہ ہو کہ وہ کسی غلام کو آزاد کر سکے، تو پھر یہ ہے کہ وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے لگاتار بغیر کسی بریک کے، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے۔ فمن لم یجد فاطعام ستین مسکینا، اور جس کے لیے یہ بھی ممکن نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تینوں آپشن ہیں۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین پختہ رکھو اللہ اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب الیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے محاذرائی کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں یا ہو جائیں گے جیسے کہ ذلیل و خوار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی تھی، سابقہ رسولوں کی، وہی کچھ انجام انہیں کا بھی ہوگا۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نازل فرما چکے ہیں روشن آیات، واضح آیات۔ وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے ہے رسوائی کا عذاب۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا انہیں سب کو اکٹھا، فینبئوہم بما عملوا، اور جتلا دے گا انہیں جو عمل بھی انہوں نے کیے ہوں گے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کے تمام اعمال گن کر رکھے ہیں اور وہ اسے لوگ جو ہیں بھلائے بیٹھے ہیں، وہ غافل ہیں، وہ فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین کے درمیان مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بعض بہت اہم مجلسی احکام آئے ہیں، وہ احکامات کے جن سے جو منافقوں کا ایک خاص طریق واردات تھا، اسے قرض کرنے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے، اسے جو ہے غیر مؤثر بنانے کے لیے کچھ احکامات دیے گئے۔ منافقوں کا معاملہ کیا تھا؟ حضور کی محفل میں جب تشریف بیٹھے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو وہ آپس میں اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، خسر خسر کرتے رہتے تھے ایک دوسرے کے کان میں، کبھی آنکھوں آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں۔ ان کا اصل مرض یہ تھا کہ اب رسول کی اطاعت ان پر شاد گزرتی تھی، چنانچہ اب حضور کوئی حکم دے رہے ہیں، کوئی رسول کوئی قرآن کی آیت سنا رہے ہیں، اس پر وہ آپس میں کوئی کمنٹ ہو رہے ہیں، باس کر رہے ہیں۔ تو یہ نجوہ ہوتا ہے دوسروں سے الگ ہو کر کوئی سرگوشی کرنا، خسر خسر کرنا کان میں، خفیہ طور پر گفتگو کرنا، تو اس کو کنڈیم کیا گیا ہے بری طریقے سے، شدت کے ساتھ۔ میں یقین میں نجوہ صداست اللہ و رابعہ ہوں، نہیں ہوتی یہ اس قسم کی خسر خسر اور سرگوشی تین کے درمیان مگر وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہیں یہ ہوتا معاملہ پانچ کے درمیان مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اور نہ اس سے کم لوگ ہوں یا اس سے زیادہ، الا هو معهم، بہر صورت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ جتلا دے گا انہیں ان کے یہ اعمال قیامت کے دن، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس وقت تو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اصل سزا انہیں قیامت میں ملے گی۔ یہاں ہو سکتا ہے اللہ ڈھیل دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام بنا دے گا، ان کو ڈھیل دیے رکھے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ الم ترى الذین نهوا عن النجوى، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے یہ سرگوشی الگ سے گفتگو کرنا؟ ثم یعودون لما نهوا عنه، اور پھر وہ اعادہ کرتے ہیں اسی چیز کا جس سے انہیں روکا گیا، باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں جو خسر خسر کرتے ہیں وہ کوئی خیر کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی، وہ تو گناہ کی بات اور زیادتی کی بات اور رسول کی نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں جو آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو آپ کو ایسے الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں پہنچایا، یعنی جو صحیح طریقہ بتایا السلام علیکم اس کی بجائے، خاص طور پر یہودیوں کا ایک معاملہ تھا، وہ بھی آتے تھے کبھی کبھی، تو زبان کو ذرا لوچ دے کر، یہ ان کی عادت تھی، لفظ کو بگاڑ کر ادا کرنا کہ مفہوم بھی کچھ اور ہو جائے، سننے والے سوچتے رہ جائیں کہ کیا لفظ کہا انہوں نے، اور وہ دل میں خوش ہوتے رہیں کہ ہم نے توہین کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، بیچ میں سے لام غائب کر دیا۔ السلام عربی میں کہتے ہیں موت کو، ہلاکت کو، اب یہ سلامتی کی دعا نہیں ہے، ہلاکت کی دعا ہے۔ تو آ کر دانستہ حضور کو سلام کرتے ہیں لیکن السلام علیکم، لام کو جان بوجھ کے غائب کرتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ ہمیں کیوں سزا نہیں دیتا جو ہم نے بات کہی ہے، اللہ کے رسول کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہم نے کر دی، اگرچہ کوئی پکڑ نہیں سکتا ہمیں، کوئی پکڑے گا تو ہم کہیں گے کہ تمہارے جو ہے وہ کانوں میں میل ہے شاید، کہ تم نے، ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا، تمہیں سنا ہے السلام علیکم، تو یہ تمہارے اپنے ذہن کا خطور ہے، وہ تو دوسروں کو تو چپ کرا سکتے ہیں، لیکن دل میں اب ان کے وسوسہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا کیوں نہیں دی، اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں ہم نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، فوری طور پر پکڑ کیوں نہیں آئی؟ حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، سزا کے لیے اللہ نے وہ وقت رکھا، اصل سزا نہیں ملتی۔ یصلونھا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اہل ایمان، اگر تمہیں کسی وقت کوئی خفیہ گفتگو کی اور سرگوشی کی ضرورت پڑے، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو پھر تمہاری وہ سرگوشی اور خفیہ گفتگو جو ہے وہ گناہ کی باتوں اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے۔ وتناجوا بالبر والتقوی، ہاں اگر سرگوشی کرنی ہے تو بر یعنی نیکی اور تقوی، پرہیزگاری کی باتیں جو ہیں وہ آپس میں اگر ایک دوسرے کو تلقین کرنا چاہو اس کے لیے تو یہ مناسب ہے طریقہ، کسی سے علیحدگی میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ، اب یہاں دیکھیے لفظ بہت سخت ہے، یہ جو نجوہ ہے یہ شیطانی کام ہے، بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے، کچھ لوگ الگ بیٹھے ہیں کان میں خسر خسر کر رہے ہیں، یہ اگر انسانی حقوق شخصی آزادی کی بات کریں انہیں حق ہے بات کرنے کا، آپ کون ہوتے ہیں روکنے ٹوکنے والے، لیکن یہ ایک اجتماعی زندگی کے لیے حزب اللہ کے کش ارادہ بکھیرنے میں یہ طرز عمل بہت ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے، اس قسم کا دینی جماعتوں میں حزب اللہ میں یہ معاملات ہوتے ہیں، جو لوگ نظم بالا سے، جن کو جو امیر ہیں یا جن کے ہاتھ میں اختیار ہے ان سے شکوہ شکایت ہے، حکم ماننا نہیں چاہتے، وہ آپس میں جو ہے اس قسم کے بیٹھ کے ایک الگ سے اپنا جمگٹا بنا لیتے ہیں اور پھر وہ اس قسم کے معاملے کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تفصیل سے اس لیے بتائی ہیں کہ قیامت تک یہ معاملات چلنے ہیں، اور پھر یہ جماعتوں کی زندگی میں بہت زیادہ تباہ کن ہوتا ہے، لہٰذا فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ شیطانی کام ہے نجوا، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو وہ آزردہ کرے، دلگیر کرے۔ جو مخلص لوگ ہیں وہ ان حرکتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم دین کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ کس قسم کی حرکتیں ہیں جو کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک حدیث میں ہے، اس کو حضور نے عام کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم تین افراد کہیں ہو تو ایسا نہ ہو کہ دو افراد الگ ہو کر اس سرگوشی شروع کر دیں تو تیسرے کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہوگا لازماً، یہ اخلاقیات کے بھی خلاف، اس کے دل میں وسوسہ آئے گا کہ شاید میرے ہی خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، جو الگ ہو کے کر رہے ہیں، یا کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپانا چاہ رہے ہیں, تو یہ اس سے منع کیا گیا. لیحزن الذین آمنوا, تاکہ اس کے ذریعے وہ اہل ایمان کے دلوں کو غمگین کرے. ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ, اور یہ منافق لوگ جو ہیں اپنی ان حرکتوں سے کچھ بگاڑ نہیں سکتے ان مسلمانوں کا, مگر اتنا ہی جتنا اللہ کے ہاتھ طے ہے اللہ کے حکم سے. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا, اہل ایمان اگر تم سے کہا جائے کہ محفل میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو. یہ بھی ان کا جو طریق واردات تھا اس کو ناکام بنانے کے لیے, وہ ہر جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے, کھل کے بیٹھو, ادھر ادھر بکھر جاؤ, منتشر ہو جاؤ. یہ جو بھی اس محفل کو کنڈکٹ کر رہا ہے, جو بھی امیر ہے اس وقت, اسے حق ہے کہ وہ اس طریقے سے کہہ سکتا ہے. اور اہل ایمان کو کہا گیا کہ پھر کھل جایا کرو, اس کے اندر کو اپنی احانت محسوس نہ کرو کہ اس طرح تمہیں کہا گیا ہے کہ منتشر ہو جاؤ تو اس پہ کوئی سبکی ہو رہی ہے تمہاری. نہیں, یہ جماعتی زندگی ہے, اس کے تقاضے ہیں, اس حکم پر عمل کیا کرو. یفتح اللہ لکم, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرما دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو, ڈسپرس ہو جاؤ, تو پھر اٹھ کھڑے ہوا کرو. پھر خام کا وہاں بیٹھنا بھی آداب محفل کے خلاف ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اگر تم اس طریقے سے بیہیو کرو گے پازیٹیولی, تو اللہ تعالیٰ تم میں سے جو اہل ایمان ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول, اہل ایمان اگر تمہیں سرگوشی کرنی ہو رسول کے ساتھ, کوئی بات بیٹھے ہیں تمام مسلمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور کوئی شخص چاہتا ہے کوئی بات خفیہ حضور سے کرنی, اور یہ منافقین کا معاملہ خاص طور پر تھا, وہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے کوئی بات ہے یا نہیں ہے لیکن جا رہے ہیں بڑے اہتمام سے کان میں کوئی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دوسروں کو جتانے کے لیے کہ ہمارا ایک مقام ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کوئی سرگوشی رسول کے ساتھ تمہیں کرنی پڑ جائے, فقط دبو بین یدین نجواکم صدقہ, تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر کے آیا کرو. یہ اتنا بڑا جو تم اپنا مقام سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول سے علیحدگی میں سرگوشی کرنا چاہتے ہو, تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ٹیکس بھی ہے, پہلے صدقہ و خیرات کر کے آؤ. ذالک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی, بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی. اصل میں یہ منافقین کو روکنا مقصود تھا, ان کی تو جان نکلتی تھی مال خرچ کرنے میں, تو جب کہا گیا کہ پہلے صدقہ و خیرات کرو پھر ایسا کام کرو تو پھر وہ رک گئے. فَإِذَا تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اگر تمہارے پاس نہیں ہے کچھ, کوئی شخص مفلس ہے درویش ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً, کیا تم درگاہ اس بات سے کہ صدقہ پیش کرتے تم نبی کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے. اب یہ لگتا ہے کہ آیت کچھ عرصے بعد نازل ہوئی, اور جب پہلا حکم آیا تھا تو وہ منافقین نے پھر اپنا وہ ترک کر دیا معاملہ کے حضور کے کان میں آ کر اپنی خاص طور پر بات کرنا, وہ جو ہے جب ان کی وہ عادت ختم ہو گئی تو اب اجازت دے دی گئی, اور ساتھ ہی کہا گیا اچھا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تمہیں کوئی صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, تو اگر تم نے یہ نہیں کیا, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, یعنی اب وہ پابندی ہٹا لی گئی, ویسے بھی وہ رک گئے تھے, معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا تھا. تو فرمایا کہ اب جو صحیح طریقہ ہے, سیدھے ہو کر بیبے بن کر اب جو دین کے تقاضے ہیں ان پر عمل کرو, وہ کیا ہے, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ہر معاملے میں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. واللہ خبیر بما تعملون, جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم, کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا, وہ لوگ کے جو دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو, اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا, یعنی یہود اہل کتاب ہیں, مسلمان یہ لوگ, یہ منافق دوستیاں ان کے ساتھ ہیں, تعلقات ان کے ساتھ ہیں. نہ ہم منکم ولا منہم, اے مسلمانوں یہ لوگ نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یہ جو منافقین ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی بات پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے پوچھتے، یعنی جب ان سے بات پوچھ کی جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ کر کے اور قسم بھی اٹھا لیں گے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب، سخت ترین عذاب تیار رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا، کوئی بات کچھ کرے محاسبہ کرے کہ کیوں گئے تھے، کیوں گئے منافق ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، تو بڑی اطمینان سے جھوٹ بھی بول دیں گے، اوپر سے جھوٹی قسم بھی اٹھا لیں گے، یہ قسمیں ڈھال بنا دی انہوں نے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو اب رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی بنا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے اب ذلت کا عذاب ہوگا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ کام نہ آئیں گے ان کے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاں، اللہ کے مقابلے میں اس کی پکڑ سے بچانے میں یہ کسی کام نہیں آ سکتے۔ مال اور اولاد کا تذکرہ خاص طور پہ یہاں اس لیے کیا کہ یہی اصل ٹریک تھا جہاں سے یہ ڈیریل ہوئے ہیں، پٹڑی سے اترے، مال اور اولاد کی محبت، اسی کی وجہ سے جو ہے یہ شریعت کے دین کے تقاضوں سے گریز اور پسپائی ان کی شروع ہوئی، تو یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ فلہم عذاب مہین، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے ہمیشہ۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اٹھائے گا ان سب کو۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یہ منافق جو اتنے عادی ہو گئے جھوٹی قسموں کے، یہ وہاں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ ایک بنیاد پر ہیں۔ یہ بھی بڑی نفسیاتی بات ہے کہ دنیا میں تو ایک شخص قسم کھا لے تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب میں نے قسم کھا لی، اب آپ بھی مجھ پر اعتراض کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں، اب بھی اعتبار نہیں آ رہا تو اس کے بعد میں کیا کروں، تو وہ سمجھتا ہے یہ قسم میرے لیے ایک مضبوط بنیاد ہے۔ تو قیامت میں بھی وہ یہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ قسم ان کے لیے بنیاد کا کام دے گی، اور وہاں بھی ان کو اسی طریقے سے مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کوئی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بنیاد پر ہیں جھوٹی قسم کھانے میں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سن لو کہ یہی لوگ ہیں کہ جو جھوٹے۔ استحوذ عليهم الشيطان، ان پر مسلط ہو گیا ہے شیطان، اس کا تسلط ان پر ہے۔ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اس نے غافل کر دیا انہیں، بھلا دیا اللہ کی یاد، یہ قرآن، اس کی آیات، قرآن کی دعوت، اللہ کی یاد، ان سب سے غافل کر دیا ہے شیطان نے۔ اولئک حزب الشیطان، اور یہ لوگ اب شیطان ہی کی پارٹی میں ہیں، منافقین جو ہیں اب شیطان کے گروپ میں شامل ہیں۔ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور سن لو کہ جو شیطان کا گروہ ہے وہی ہے خسارہ پانے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک وہ لوگ کہ جو بہادرائی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے خلاف، أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو سب ذلیل ہونے والے ہیں۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے لکھ دیا، طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ یہی مضمون آیا تھا سورہ صافات کے اختتام پر۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اللہ نے رسولوں کے بارے میں یہ بات طے کر دی ہے کہ وہی غالب ہوں گے، فتح مند ہوں گے، انہیں شکست نہیں دی جا سکتی، انہیں مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے بہادرائی کرے تو شکست اور ذلت اس کا مقدر ہے، اس لیے کہ اللہ تو طے کر چکا ہے کہ میں اور میرے رسول بالآخر غالب ہوں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، زوراور ہے، عزیز ہے، سب پر غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو کہ جو ایمان رکھتے ہو، جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر، یواعدون من حاد اللہ ورسولہ، یعنی ایک طرف ایمان بھی اللہ اور رسول پر اور دوسری طرف وہ دوستی کرے ان سے کہ جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم یا بیٹے ہوں، او اخوانہم یا بھائی ہوں، اب عشیرت ہوں یا رشتہ دار ہوں، اگر وہ مخالف کیمپ میں ہیں، وہ اسلام دشمن صف میں ہیں، ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، اللہ اور اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ، تو پھر سچے اہل ایمان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، رشتہ دار اور نام کے مسلمان بھی ہوں چاہے، اولئک کتب فی قلوبہم، یہ اصل میں ایمان کا کسوٹی ہے، معیار ہے جو یہاں پر بیان کیا، یہ سچے لوگ ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، راسخ کر دیا، جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ اگر باپ بیٹے اور ان کے رشتہ دار بھی ان کی ہمدردیاں دشمنان اسلام کے ساتھ ہیں تو پھر ان کا قطع تعلق ہے ان سے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک فیضان خاص کے ذریعے ان کی مدد کی، ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا، لکھ دیا، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اسی میں رہیں گے پھر ہمیشہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، جن کی محبت اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہے، اور ان کے قریب ترین عزیز بھی اگر دین دشمن ہیں یا ان کے روابط دین دشمن عناصر کے ساتھ ہیں تو ان سے بھی قطع تعلق کریں گے اللہ سے محبت کی وجہ سے، یہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، وہ رضوان، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے جب اللہ انہیں جو کچھ عطا کرے گا، اولئک حزب اللہ، یہی ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو کہ یہ جو حزب اللہ ہے بالآخر فتح، بالآخر فلاح، اصل میں تو یہاں پر فلاح کا ذکر ہے، آخری فلاح، اخری فلاح، فلاح سے یہی لوگ ہم کنار ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی تائید فرمائے گا اگر یہ مخلص لوگ ہیں، اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ورفعنی ویاکم بالآیات الحکیمات۔